الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة السبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، قرآن حکیم کے تین مقامات سورۃ الاحزاب، سورۃ سبا اور سورۃ الانبیاء، ان تین مقامات سے جو آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں انشاءاللہ ان سے آج کا موضوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور رحمت للعالمین. قرآن حکیم میں یہ موضوع متعدد مقامات پر آیا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص ہدف، ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے. اور بحمد تعالیٰ اگر سیرت مطہرہ کا مطالعہ اسی نقطہ نگاہ سے کیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آپ کا مقصد بعثت کیا تھا، پھر یہ کہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے کیا آپ نے وہ آبجیکٹو حاصل بھی کیا، اور اس میں تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ حاصل کیا تو کیسے حاصل کیا، اس کا طریقہ کار، اس کا منہج، اس کی میتھڈولوجی کیا ہے. الحمدللہ اس موضوع پر پچھلے تین یا چار ہفتوں سے بات ہوتی رہی. آج انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بطور داعی الی اللہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں. ایک گاڑی ہے AXK 511، یہ غلط جگہ پارک ہوئی ہوئی ہے، اس کو پلیز جگہ سے ہٹا لیجئے. جن تین مقامات کا میں نے ابھی آپ کے سامنے کی تلاوت کی شرف حاصل کیا ہے، اس میں پہلا مقام سورۃ الاحزاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رک کر صرف یہ بات بھی ذہن میں رہنے چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل حیثیت جو رب کائنات کی نگاہ میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رسول یا نبی کی حیثیت میں پکارتے ہیں. اور یہ شرف، یہ بہت اونچا، بہت اعلیٰ ترین منصب ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. اے نبی، اے خبر دینے والے. نبی کے بنیادی معنی نبا ان سے، نبی غیب کی خبریں دینے والے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا مبارک نام ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرمایا. انا ارسلنا کا، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے. شاہداً و مبشراً و نذیراً، شاہد بنا کر، گواہی دینے والا بنا کر، و مبشراً خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیراً اور خبردار کر دینے والا بنا کر، و داعیاً الی اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بلانے والا، داعی الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور ایک روشن اور چمکتا ہوا چاند، روشن اور چمکتا ہوا سورج بنا کر، چراغ بمانے یا روشنی کا، ہدایت کا سورج ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا۔ تو بہرحال پہلی بات جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں، اور بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو جس بھیجنے والے نے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، ان کے جو اہداف ہیں، جو ان کی حیثیتیں ہیں، وہ بھی اللہ پاک نے متعین فرما دی۔ سب سے پہلے شاہدن، شہیدہ یشہدو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گواہی دینا۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو شہیدہ یشہدو گواہی کے معنوں میں آتا، رسول کے بنیادی معنی یا بنیادی کام گواہی ہی ہوتا، اپنے قول اور عمل سے لوگوں کے سامنے گواہی دینا۔ اور الحمدللہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، کردار، آپ کا قول اور عمل اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت پر گواہ ہے، اور یہ گواہی قیامت تک کے لیے، صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں۔ تو شاہدن، گواہی دینے والا بنا کر، و مبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیرا اور خبردار کر دینے والا بنا کر، ان دونوں حیثیتوں کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے تو بات واضح ہوگی کہ ہر نبی کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام پہنچا کر، ان میں سے وہ لوگ کہ جو اس دعوت کو قبول کر لیتے تھے اور اپنی اصلاح کر لیتے تھے، اپنے اعمال کو درست کر لیتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور پیغمبر کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، ہر نبی ان کو جنت کی بشارت دیا کرتا تھا۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مبشرن، خوشخبری دینے والا بنا کر، یعنی ان باعمل لوگوں کو جو اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھے، ان کو جنت کی خوشخبری دینا، یہ ہر پیغمبر کی سنت ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمایاں خصوصیت نے بیان کی، آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ ونذیرا اور خبردار کر دینے والا بنا کر، انذرا ینذرو، انذار عربی زبان میں کہتے ہیں خبردار کر دینا، وارن کر دینا، وہ لوگ کے جو نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور صفات میں شرک کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان لوگوں کو پہلے سے خبردار کر دینا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ خبردار کر دینا بھی ایک رحمت خداوندی کا اظہار ہے۔ ایک شخص ہائی سپیڈ میں ہے، 120 کی سپیڈ پر وہ جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ آگے اگر ڈی ٹریک ہو گیا یا کوئی خوفناک حادثہ ہونے والا ہے، سپیڈ کنٹرول نہیں کر پا رہا یا اور کوئی مسئلہ ہے، اگر پہلے سے اس کو خبردار کر دیا جائے، بہت سارے علامات ہوتی ہیں جو بتا دیا جاتا آگے بہت شارپ ٹرن ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اپنی سپیڈ کنٹرول کر لے اور بہت بڑے حادثے سے بچ جائے، تو یہ رحمت ہے۔ لہذا ہر پیغمبر، جہاں وہ خوشخبری دینے والے ہیں، وہ ساتھ ساتھ خبردار کر دینے والے بھی ہیں کہ اگر نافرمانی کرو گے، اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور صفات میں شرک کرو گے، غفلت کی اور نافرمانی کی زندگی گزارو گے، تو بہرحال جہنم کا عذاب، خدا نہ خواستہ وہ شخص جہنم کا مستحق ہو جائے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبردار کر دینے والے بھی ہیں۔ چوتھی صفت، وداعین الی اللہ اور بلانے والا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، بی اذنہ اس کے حکم سے، اس کے اذن سے. اس پر الحمدللہ دعوت اللہ کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو دو جمعے پہلے کی تھی کہ یہ ہر نبی کا کام ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف بلائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل کی اس آیت کے حوالے سے بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کی طرف بلانے کے تین مرحلے یا تین لیولز ہیں. سمجھدار ذہین انٹلیکچوئلز کو بلانے کے لیے بالحکمہ, اسی طرح عوام الناس ان کو دعوت دینے کا طریقہ, والموعظۃ الحسنہ اور دین کے مخالفین اعتراضات کرنے والوں کے لیے, وجادلہم باللتی ہی احسن. تین طریقے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دین کی طرف بلانے کے سورہ نحل میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. اسی طرح دعوت الی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مستقل سنت, اس حوالے سے بڑی اہم آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 بھی کوٹ کی گئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا, قل, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے, قل ہاذہ سبیلی, کہ یہ ہے میرا راستہ, میرا طریقہ, میری سنت, ادعو الی اللہ, کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, علی بصیرت انا ومن اتبعنی, پوری بصیرت کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, شعور کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی مقصد کے لیے. بصیرت انا ومن اتبعنی, اور جو میری اتباع, میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی داعی الی اللہ بنا دے, جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام داعین الی اللہ باذنہ, اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے. اور پانچویں اور آخری بات اس حوالے سے, وسراجا منیرا, اور ایک سراج, اور سراج بھی کیسا سراج, عربی زبان میں چراغ کو کہتے ہیں. چراغ کا اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے, چراغ کب فائدہ مند ہوتا ہے؟ چراغ اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب وہ جل رہا ہو, روشنی دے رہا ہو. لہذا سراجن, یا سراج سے مراد سورج ہے, اور منیرا, اور ایسا سورج کہ جس کو کبھی گرن لگنے والا نہیں. یہ جو دنیاوی سورج ہے اس کو تو گرن بھی لگ جاتا ہے نا, بعض اوقات یہ غائب ہو جاتا ہے, کلاؤڈس آ جائیں تو, کلاؤڈی موسم ہو تو اس کی وہ انٹینسٹی نہیں رہ پاتی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا سورج ہیں روشنی کا, ہدایت کا, کہ وہ ان پر کبھی گرن لگنے والا نہیں. ہر دور کے لوگوں کے لیے وہ روشنی اور رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے قیامت تک. ایسا چراغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا بنا کر بھیجا رحمت للعالمین کو. بہرحال یہ پہلا مقام تھا, میں نے تین وہ آیات منتخب کیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مختلف حیثیتیں ہیں ان کو نمایاں فرمایا ہے. یہاں پانچ صفات کا تذکرہ آیا نبی کریم کی, انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ساتھ ہی ساتھ فرمایا و بشر المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان اہل ایمان کو جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں, بان لہم من اللہ فضلا کبیرا, کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل ہے جو کہ اللہ پاک نے تیار کر کے رکھا ہے. یہ فضلن کبیرہ دنیا میں بھی ہے, دنیا میں بھی اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کر کے. شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی رحمت ہے جو انسانیت کو دی گئی, اور شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کر کے سب سے بڑی قیمتی نعمت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ قلبی سکون ہے, اطمینان قلب ہے. تو وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا, اور اسی اطمینان قلب کے وقت, اسی اطمینان قلب کے ساتھ شریعت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب اس پر موت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کس طرح واپس بلاتے ہیں, اس کے لیے سورہ فجر کی بڑی پیاری آیت ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ جان جو مطمئن ہے شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, تو واپس لوٹا اپنے رب کی طرف, واپس لوٹا. اس میں کیا کانسیپٹ ہے, بھیجے گئے تھے امتحان کے لیے, امتحان ختم, اب آپ کا جو امتحان ہے اس میں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, واپس لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، عبادی، کتنا بڑا شرف ہے اس کا، انسان احساس کرے کہ رب کائنات فرمائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرے منتخب بندوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلص ہیں، جن کو اللہ پاک نے خالص کر لیا دین کے لیے اور جنت کے لیے، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا، دنیا میں اطمینان قلب اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا فضل ہوگا کسی انسان پر، وہ جنت الفردوس کی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک عطا فرمائے گا. دوسرا مقام سورہ سبا ہے، یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر. یہاں اب ایک اور بات نمایاں ہوئی کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے بھیجے گئے، کافتا للناس، تمام انسانوں کی طرف آپ مبعوث کیے گئے، وہی خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر. اس حوالے سے تیسری آیت جو ہے وہ زیادہ جامع ہے، زیادہ کمپریہنسو ہے، زیادہ مشہور بھی ہے، اور وہ سورت الانبیاء کی آیت نمبر 7 ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آخری 15 منٹ انشاءاللہ میں اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رحمت کا پہلو ہے انسانیت کے لیے اس کو نمایاں کروں گا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، گویا پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے، بھیجنے والے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت قرار دیا. رحمت کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پر غور کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصل بلیسنگ فور ہیومینٹی ہے وہ سمجھ میں آئے گی. رحمت اس نعمت کو کہتے ہیں، رحمت اس نعمت کو کہتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہو، اور ضرورت کے وقت، تکلیف کے وقت وہ نعمت آپ کو ملے، وہ نعمت آپ کے لیے رحمت بن جائے گی. اگر آپ کو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں تو چاہے وہ کتنی ہو، وافر مقدار میں ہو، اس کو وہ رحمت نہیں بنے گی. مثال کے طور پر، مثال ذرا آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک طویل سفر آپ کر رہے ہیں صحرا میں، ڈیزرٹ میں، پانی ختم ہو چکا اور پیاس کی شدت سے گویا انسان بعض اوقات محسوس کرے اس کو تو حلق میں لگتا ہے جیسے کانٹے چبھ رہے ہیں، اور شدید گرمی کے موسم میں آپ کو ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے. لیکن کوئی اگر آپ کا دوست جو بڑا مخلص ہے، بڑا آپ سے پیار کرنے والا ہے، وہ شدید گرمی کے موسم میں آپ کو لیدر جیکٹ لا کے دے دے یا کافی لا کے دے دے، گرم کافی کھولتی ہوئی، ظاہری بات ہے آپ پریشان ہوں گے، مزید پہلے ہی گرمی سے مرا جا رہا ہوں، اس وقت مجھے لیدر جیکٹ کی ضرورت نہیں. اب اس کو ریورس کر لیجئے، رشیا کے کسی برف پوش علاقے میں آپ گزر رہے ہیں، شدت سردی سے حالت خراب ہے، اور وہی آپ کا پیارا مخلص دوست آپ کے لیے ٹھنڈا گلاس پانی لے کر آئے، تو آپ کو پھر افسوس دکھ ہوگا کہ یار اس وقت مجھے شدید سردی لگ رہی ہے، جب لیدر جیکٹ کی ضرورت تھی تم پانی لے کر آ گئے، جب پانی چاہیے تھا تم لیدر جیکٹ لے کر آ گئے. مثال بالکل واضح ہے کہ دونوں نعمتیں، ٹھنڈا گلاس پانی بھی نعمت ہے اور گرم جیکٹ، وہ دونوں نعمتیں، لیکن یہ نعمت آپ کے لیے رحمت کب بنے گی؟ جب آپ کو اس نعمت کی ضرورت ہو. اب آئیے ذرا اس آیت مبارکہ کو سمجھیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی رحمت جب تشریف لائے تو انسانیت کو کس چیز کی ضرورت تھی یا ہے؟ انسانیت اس وقت پیاسی تھی ہدایت کی، انسانیت کو عدل چاہیے تھا، انسانیت کو جو سب سے بڑی نعمت چاہیے تھی وہ توحید باری تعالی کی اصل پہچان چاہیے تھی، کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے مشرکین بھی، اور دنیا بھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لوگ مانتے ہیں، لیکن اس کی وحدانیت کے ساتھ اس کو ماننا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ دین رحمت ہے، لہذا اس کا ذرا تجزیہ کیجئے مختصر، 15 منٹ میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. سب سے پہلی چیز جو انسانیت کے لیے رحمت یا انسان کے لیے رحمت بنتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا صحیح عقیدہ. اگر عقیدہ درست نہ ہو، خدا نہ خواستہ اس میں شرک ہو، بدعات ہو، یا غفلت کے حوالے سے اور دیگر کانسیپٹ آ جائیں، تو انسان کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتے. خدا نہ خواستہ وہ مشرک ہے، اللہ نہ کرے، تو شرک کے بارے میں تو رب کائنات نے یہ بات بالکل واضح طور پر بیان فرما دی قرآن میں، سورہ نساء میں، کئی مرتبہ اور جگہ پر بھی آیا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن مشرک کی بخشش نہیں. اور یہاں سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ جب آپ تشریف لائے تو اس وقت سب سے بڑا ظلم یہ شرک تھا. اللہ کے گھر میں، بیت اللہ شریف میں، جس کو تعمیر فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور کس زبردست طریقے سے اس کو تعمیر کر کے دعا کی ہے، اس کو توحید کا مرکز بنایا ہے، اس کو قرآن نے کتنا نمایاں کیا. ان کی دعا اگر آپ پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اللہ کا گھر بیت اللہ شریف، اس میں 360 بت رکھ کے کتنا بڑا ظلم کیا ہوا تھا. اور میرے بھائیوں، یہ سمبولک تھے، یہ صرف بت جو ہے وہ وہاں پر رکھے ہوئے نہیں تھے. اس بت پرستی کی بنیاد پر پورا ایک مذہبی ایک نظام تھا جو کہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور یہ اس سے بڑا ظلم تھا. عقیدے میں شرک، اور اس بت پرستی کی وجہ سے پوری کی پوری تجارت، پوری اکنامک کے حوالے سے مونوپولی ان کے ہاتھ میں تھی. یمن سے لے کر شام تک کے جو تجارتی قافلے تھے، یہ سارے کے سارے اس کو کنٹرول کرنے والے، اس کو پروٹوکول دینے والے، یہ مشرکین مکہ تھے خاص طور پر، جس کی بنیاد پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دھندا چل رہا تھا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے بڑا جو احسان فرمایا انسانیت پر، کہ اس کو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح تعارف کروایا، اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی. دعوت کا حاصل ایک کلمہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ. ذرا غور کیجئے گا، یہ محض چار الفاظ نہیں ہے، یہ پورا ایک نظام زندگی ہے جو محمد رسول اللہ فرما رہے تھے. لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. آج یہ توحید کے حوالے سے جب بات ہے، الحمدللہ، بہرحال بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی شخص ایک اللہ کو مانے، لیکن توحید کا جو اصل امپیکٹ ہے، اصل جو اس کے اثرات ہیں عملی زندگی پر، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، ہم سے زیادہ مشرک جانتے تھے. لہذا ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں، صرف بات لمبی ہو جائے گی. ایک مرتبہ دار الندوہ میں تمام مشرکین کے جو سردار تھے وہ موجود تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما داخل ہو گئے وہاں، اور تمام سرداران قریش کو کہنے لگے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے. اس موقع پر ابو جہل نے ان کو پکڑ کر مارنے کی کوشش کی. واقعہ بڑا دلچسپ ہے. ابو سفیان نے روکا ان کو اور بٹھایا حضرت عمار کو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر کے بیٹے، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے جو محمد ہم سے کہہ رہے ہیں ہم پڑھیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہمارا پورا مذہبی اور پورا جو معاشی نظام ہے اس پر تلوار کی طرح پڑتی ہے. یہ محض کلمہ نہیں ہے، اس سے ہمارا پورا معاشی نظام برباد ہو جائے گا، پورا سیاسی نظام برباد ہو جائے گا. ون ورڈ، یہ ایک جملہ، ایک کلمہ، یہ پورے نظام کو برباد کر رہا تھا. تو بہرحال رحمت للعالمین تشریف لائے، اور آپ نے توحید پر مبنی ایک عادلانہ نظام ہے جو انسانیت کو عطا فرمایا، ایک بہترین خاندانی نظام، ایک بہترین عبادت کا نظام، ارکان اسلام، پلرز آف اسلام، اخلاقیات کا ایک بہترین ملغوبہ ہے جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. عبادات کے حوالے سے بہترین ہدایات، موقع نہیں ہے یا بیان کروں، انشاءاللہ آئندہ کبھی تفصیل میں جائیں گے. یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کے سامنے گردن کا جھکانا، اس سے دعا کرنا، انسان کو کتنا سائن آف ریلیف دیتا ہے، اس کا شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس شخص کی ذہنی صلاحیت، اس ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جو کسی معبود سے متعارف ہی نہیں، کسی خدا کا تصور ہی نہیں، اب مشکل میں، تکلیف میں، خوشی میں، غم میں کہاں جائے، کس کے سامنے سر جھکائے، کس سے دعا مانگے. رحمت للعالمین نے ہمیں وہ عبادات کا نظام عطا فرمایا، الحمدللہ. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس کے مقاصد ہیں. پھر رسومات عطا فرمائیں، خوشی کے موقع پر کیا کروں، کیسے کروں، ساری تفصیلات محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی. علیہ الصلوۃ والسلام، خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، خوشی آئے تو فائرنگ ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، اور ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو بدماشیاں ہوتی ہیں ہوتی رہی. بہرحال یہ ننمی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں. یا آپ کے دن کو، پیدائش کے دن کو عید کے طور پر منا کر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، یہ کہیں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو عیدیں عطا فرمائی، اور بڑے باوقار اور سنجیدگی کے ساتھ ان عیدوں کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی محمد رسول اللہ نے سکھایا علیہ الصلوۃ والسلام. اس خوشی کے موقع پر اپنے بھائیوں کے ساتھ، غریب بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، فطرہ ادا کرو عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ، غریب لوگوں تک، تب تمہاری خوشی میں جو ہے وہ دوبالا پن آئے گا، ورنہ یہ خوشی خوشی نہیں ہے. صحیح پیسہ جو ہے صحیح جگہ خرچ کیا جائے، یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح توحید پر مبنی ایک سیاسی نظام عطا فرمایا. ذرا اس کو غور سے سنیے گا. آج انسانیت پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کو غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا گیا ہے، اور جمہوریت کے نام پر سب سے بڑا کفر اور سب سے بڑا مشرکانہ نظام ہے جو جیوز نے یا جن لوگوں نے بھی انٹروڈیوس کروایا، کہ چند لوگ مل کر پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو وہ فیصلہ کریں گے. یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کہ کون سی چیز حلال ہے یا کون سی چیز حرام ہے، انسان کے پاس ہے. انسان کیا حاکم ہے؟ حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، انسان حاکم نہیں ہے. توحید باری تعالیٰ کا سب سے اہم ترین حاصل سیاسی سطح پر یہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، انسان حاکم نہیں ہے. انسان اس کا نمائندہ ہے، ریپرزینٹیٹو ہے، خلیفہ ہے، وائسرنس ہے، ڈپٹی ہے، اور اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خلیفہ ہوگا، امیر المومنین ہوگا. حلال حرام کا اختیار بندوں کے پاس نہیں ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے حاضری، باقی جو بھی حاکم بن کے بیٹھ گیا، چاہے وہ فرعون ہو، حامان ہو، یا آج کی جمہوری نظام ہو، یہ سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا شرک ہے اللہ اس کے احکامات کے خلاف. اگر یہ جمہوریت کا نظام فری ہو، جو عوام الناس کی جو بھی میجورٹی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، تو اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوگا. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. یہ اقبال کے الفاظ ہیں، علامہ اقبال سے بڑا کون نقاد ہوگا جمہوریت کے نظام پر. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ نئی تہذیب کہاں سے آئی ہے؟ اس کا آغاز فرانس سے کیا گیا، اور کہیں سے گھومتے گھامتے ہمارے سروں پر بھی سوار کر دی گئی. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. الیکشن ممبری کرسی صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے. ذرا الفاظ سنیے گا اقبال کے، کیا شدید تنقید کی ہے. بظاہر آزادی، آزاد ہیں، لبرلزم، لیکن اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. الیکشن ممبری کرسی صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے. اور میاں نجار بھی چھیلے گئے ان سے، نجار بڑائی کو کہتے ہیں، میاں نجار بھی چھیلے گئے ان سے، نہایت تیز ہیں آزادی کے رندے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ سیاسی نظام جو اس وقت ہمارے سروں پر ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو نبی رحمت نے سیاسی نظام عطا فرمایا اس کا ایک اصول ہے صرف، رہنما اصول، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. گویا سیاسی طور پر رہنما اصول کیا ہے؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعلیمات کے اندر اندر قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے جو سیاسی نظام تمہیں بہتر لگے وہ اڈاپٹ کر لو. رہنما اصول یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے متصادم قانون سازی نہیں کی جا سکے گی. اب اس سے قریب تر اگر کوئی نظام صدارتی ہے تو آپ وہ اڈاپٹ کر لیجئے. اسی طرح الیکشن میں ان چیزوں کو اگر اختیار کر لیا جائے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے، اس کو بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کچھ مائنس پلس کر کے. یہ ہے اصل میں سیاسی نظام رحمت للعالمین نے عطا فرمایا. شورائیت کا نظام ہے، اس وقت قبائلی کی زندگی تھی، اس وقت جو شورائیت کا سلسلہ تھا قبیلے کا سردار وہ امپورٹنٹ ہوتا تھا، وہ نظام بنا لیجئے. لیکن بہرحال تمدنی ارتقاء کی وجہ سے اب انسانیت بہت اونچی سیاسی اعتبار سے میچور ہو چکی ہے اور صدارتی نظام نسبتاً اسلام کے مزاج سے قریب تر نظر آتا ہے. اس کو اگر مائنس پلس کر کے اڈاپٹ کر لیا جائے اصول ایک ہی رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی قانون سازی نہ کی جائے، یہ سیاسی نظام ہے اسلام کا. اسی طرح رحمت للعالمین نے ایک مکمل معاشی نظام دیا. میرے بھائیوں آج کل جنگ کس چیز کی ہے ذرا غور کیجئے، یہ جنگ اصل میں ہے معاشی اکنامک سسٹم کے تحت، اور پوری دنیا کی اکانومی کو پر قبضہ کرنے والے یہ جیوز ہیں جنہوں نے سود کو انٹروڈیوس کروا کر سود کے ذریعے جو ان کے دین میں بھی حرام تھا، یہودیوں پر بھی سود حرام ہے، جیوز پر بھی سود حرام، ہندو مت کو اسٹڈی کریں وہاں پر بھی سود حرام، لیکن کسی طرح ہیلے بہانے کر کے سود کو امپلیمنٹ کروا کر پوری دنیا کی اکانومی پر قبضہ کیا ہوا ان جیوز نے. لہذا رحمت للعالمین جو معاشی نظام لے کر آئے اس میں سب سے بہترین نظام یہ زکات کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، سود حرام، اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. آج کسی بھی علاقے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں غیر سودی معیشت کو ذرا نافذ کر کے دیکھیے اور پھر دیکھیے وہاں کیسی برکات نازل ہوتی ہیں. زکات کا نظام انٹروڈیوس کر کے دیکھیے، معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کو بتاؤں، غیر مسلموں نے ہمارا معاشی نظام اڈاپٹ کیا، ہمارا ویلفیئر سسٹم اڈاپٹ کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو رفع عامہ کے متعلق فیصلے ہوئے، جو قانون سازی کی، اس کے مطابق نظام دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے جا کر آج ویسٹ میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں عمر لا کے نام سے آج بھی وہاں پر امپلیمنٹڈ ہے، اور آج ہم ان کے نام کے کیا میں عرض کروں، بہرحال دکھ تو ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، کچھ جذباتی کیفیت بھی آتی ہے، لیکن اس نظام کو ہم نے قبول نہیں کیا اب تک. وہ معاشی نظام جو رحمت ہے، ابھی بھی رحمت ہے انسانیت کے لیے. جہاں کہیں بھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاس ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مظاہرے ان کے خلاف ہوئے ہیں، 10-10 لاکھ لوگ کھڑے ہو کر ان کے خلاف نعرے لگاتے رہے امریکہ میں اور دیگر مقامات پر، کہ اصل انسانیت کی چمگادڑے ہیں یہ جو خون چوس رہے ہیں انسانیت کا سود پر، غیر سودی نظام ہونا چاہیے. اور بہت سے علاقوں میں الحمدللہ انٹرسٹ فری اکانومی انٹروڈیوس کروائی جا چکی ہے، اور الحمدللہ اس کی برکات بھی بالکل واضح ہو جائیں گی. بہرحال کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے اس کو پریکٹس کیا، ہم ابھی تک صرف تلاوت ہی کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرتی نظام عطا فرمایا، اس کی بنیاد توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے جو دین اسلام دے رہا ہے. اس کی رحمت ہونے کا اندازہ ہمیں اگر لگانا ہو تو ہندوستان کے معاشرے کا جائزہ لیجئے، جہاں ایک سپریم کاسٹ برہمن ہے، جہاں اچھوت ہیں، جہاں شودر ہیں، یہ انسان ہیں لیکن ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں اس کا ہمیں شاید اندازہ ہی نہیں. برہمن ابھی بھی اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں. اسی طرح یہ ڈفرینسز جیوز ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں. نحنو ابنا اللہ و احباؤ، جرمنز اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں، امریکہ میں وائٹس اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو انسانیت کے اندر بہت ساری بنیادوں پر تفریق ہے جو کہ پائی جاتی ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا، سارے انسان برابر ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے میں یہی بات بیان فرمائی، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ یہ ہے رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میرے بھائیوں، اس تقریر کا آخری حصہ ذرا تلخ ہے۔ رحمت للعالمین کا لائے ہوا دین کہیں امپلیمنٹ بھی ہے؟ کہیں رحمت کا اظہار کہیں نظر آ رہا ہے؟ کوئی سیاسی نظام، کوئی معاشی نظام، کوئی معاشرتی نظام، کوئی خاندانی نظام، کوئی تعلیمی نظام، کوئی اخلاقی نظام، کوئی معاملات کے حوالے سے گائیڈن اسلام کے مطابق کہیں نظر آ رہی ہے؟ تو بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ رحمت والا دین موجود ہے، وہ سراج منیر تو موجود ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان پردوں کو ہٹا دیں اور اس سراج منیر سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روشنی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت کا سامان بنے۔ رحمت للعالمین، ان کی سنت پر، ان کی شریعت پر عمل کر کے ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو، اور رحمت للعالمین ہی کے سہارے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔